ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور روس کے تعلقات کی روز افزوں توسیع، یہ قطبی نظام کے خلاف انتہائی اہم ہے، روسی وزیر سے ملاقات میں ایرانی صدر کا بیان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، ہندوستان کا رد عمل۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی، پچھلے 3 روز کے اندر لاکھوں فلسطینی بے گھر۔ اور جبالیہ میں صہیونی فوجیوں کے خلاف کارروائی، کئی فوجی ہلاک۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایران اور روس کے درمیان تعاون کو عالمی یا قطبی نظام کے خلاف مؤثر قرار دیتے ہوئے دو طرفہ معاہدوں کے فوری نفاذ اور دوستانہ تعلقات میں توسیع پر زور دیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور روس جیسے خود مختار ممالک کے درمیان کامیاب تعاون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں یک قطبی دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تہران میں روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف سے ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ خود مختار ریاستیں ترقی اور خوشحالی کے لیے عالمی طاقتوں پر انحصار کیے بغیر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ صدر ایران نے دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کے حوالے سے امید کا اظہار کیا اور کہا کہ فریقین دو طرفہ معاہدوں کے نفاذ، خاص طور پر نقل و حمل، توانائی اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں میں تعاون میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت پزیشکیان نے کہا کہ ماہرین کی میٹنگز میں ہونے والے فیصلوں کو فوری عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ وزراء اور تکنیکی ٹیموں سے درخواست کی کہ وہ ان اہداف کے حصول کے لیے بھرپور محنت کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دو طرفہ سفارتی تبادلے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ ملاقات کے دوران روسی وزیر نے بھی کہا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی کوششوں کی بدولت ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے تحت تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے صدر پزیشکیان کی دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور روس کی جانب سے معاہدوں کے نفاذ میں تیزی لانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی اعلی حکام سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی دباؤ سے بچنے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ یورپ کو ایک منصفانہ اور آزادانہ رویہ اپنانا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے اصولی موقع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ماحول کو برقرار رکھنا کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے تین یورپی ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ پابندیوں کی بحالی کی کوشش کو غیر قانونی اور غیر منطقی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہے اور نئی صورتحال میں اپنی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے ایک واضح فریم تیار کیا ہے جسے تمام فریقین کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ یورپی ممالک بھی اس موقع کو سفارتی راستے کے تسلسل اور بحران سے بچنے کے لیے استعمال کریں اور دیانتداری کے ساتھ ڈپلومیسی پر یقین ظاہر کریں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے 12 روزہ مسلح شدہ سینی جنگ کے حوالے روس کے موقف کو سراہا ہے۔ روس کے وزیر توانائی سرگئی تسویلیف نے اپنے دورے تہران کے دوران ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سید عبدالرحیم موسوی سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر جنرل موسوی نے سینی حکومت کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے میں روس کے موقف کو سراہا اور اسے مستحکم قرار دیا۔ جنرل موسوی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے کبھی جنگ شروع نہیں کی اور وہ سفارتکاری اور مذاکرات کو مسائل کے حل کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، تاہم شریر اور جرائم پیشہ دشمن نے مذاکرات کو دھوکہ دہی کے پردے کے طور پر استعمال کیا اور سفارتی رائے حل سے خیانت کرتے ہوئے ایران پر جنگ مسلط کر دی، جس پر مسلح افواج نے پوری طاقت اور ثابت قدمی کے ساتھ امریکہ اور سینی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو کے تعلقات مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کی ایک اچھی راہ پر گامزن ہیں اور دونوں ممالک کے خلاف سخت مغربی پابندیوں کے پیش نظر بہت سی آپسی گنجائشیں موجود ہیں۔ اس گفتگو میں روسی وزیر توانائی نے بھی اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں ایرانی کمانڈروں، سائنسدانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کی سطح کو بڑھانے کے لیے متعلقہ کمیشنوں کو مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی آپ کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی روسی وزیر نے ایران کے ساتھ اپنے اقتصادی اور دفاعی تعاون کو بلند ترین سطح تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے مختلف شعبوں میں دفاعی اور عسکری صلاحیتوں میں اضافے کو رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایت کی روشنی میں تیار کی جانے والی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا۔ آئی آر جی سی گراؤنڈ فورس کے ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران جنرل موسوی نے مسلح افواج کے یونٹوں کی جانب سے ملک کی سلامتی کے دفاع کے لیے جامع تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسی طرح اس گفتگو میں غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور قطر پر صہیونی فوج کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے طے پانے والے حالیہ اسٹریٹجی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے سعودی عرب کا دورہ کر کے ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر دفاع خالد بن سلمان کے علاوہ بعض دیگر سعودی عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی میزبانی کی۔ ایک سرکاری ملاقات میں سعودی ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے مقصد سے جاری کوششوں اور باہمی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملاقات اور مذاکرات کے اختتام پر محمد بن سلمان اور محمد شہباز شریف نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ ریاض کے اختتام پر جاری شدہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 8 دہائیوں کی تاریخی شراکت اور دوستی کی بنیاد پر کیا ہوا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان میں اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اور سینئر تجزیہ نگار مشاہد حسین سید نے پاکستان کے مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر پر حملے کے بعد امریکہ نے عرب ممالک کو دھوکہ دیا، اس لیے عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد اب ختم ہو چکا ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی خاطر امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کو تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے اسرائیل ضرور گھبرائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر ہندوستان نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم نے اس اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی خبروں کو دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ معاملہ طویل عرصے سے زیر غور ہے، جو اب باضابطہ طور پر معاہدے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے ہوائی اور زمینی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ شہر میں صہیونی فوج کے بڑھتے ہوئے وحشیانہ جرائم کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ صرف 3 دنوں کے دوران تباہ کن اور اندھا دھند بمباری کے سبب غزہ شہر میں موجود 4 لاکھ باشندوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہے اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ شہر میں بلند عمارتوں اور گنجان آبادی والے علاقوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی شدید بمباری میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اونچے ٹاوروں عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے سبب زیادہ تر شہید لاپتہ اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حالات اس قدر ناگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ غزہ شہر کی خوفناک صورتحال کی میڈیا کوریج کا بھی امکان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعلان کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران شہر غزہ میں روزانہ اوسطاً 80 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اور ملبے تلے دبے لاپتہ افراد کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ قحط اور بھوک کے المیہ کے درمیان گنجان آبادی والے علاقوں پر صہیونی دہشت گردوں کے فضائی حملوں کی شدت کے باعث غزہ شہر کو غزہ پٹی کے وسطی اور جنوبی گورنریٹس سے ملانے والی رشید اسٹریٹ پر پناہ لیے ہزاروں بے گھر افراد فرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے جنوبی غزہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ کر کے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 8 دیگر کو زخمی کر دیا۔ عبرانی روزنامہ ماریو کے عسکری تجزیہ نگار آوی اشکنازی نے اعتراف کیا ہے کہ جبالیہ میں ایک کاروائی کے دوران 4 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو، لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبہ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے، اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مانوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے، اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں، اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں. صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں. میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے. اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا. ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا. وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا. ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے. یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر. صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں. تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا. کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو. کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں. اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں. عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کی بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں. میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں. کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے. عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے. کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں. عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا. راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا. عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے. کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی. عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے. وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت. اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا. عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے. اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے، مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے. مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا. تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا. جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا. قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے، مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکھے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 شہریور، 26 ربیع الاول اور 19 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس شہری ور سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ عرافی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر میبود کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے قرآن پڑھنا اور لکھنا اپنے والد سے سیکھا۔ اس کے بعد مشہد مقدس کے دینی تعلیم کے مرکز میں دینی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ وہاں سے وہ قم گئے اور دینی تعلیم کے مرکز میں آیت اللہ حائری یزدی جیسے ممتاز اساتذہ سے قصبہ فیض کیا، اور اعلی علمی مدارج طے کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر واپس چلے گئے، جہاں وہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد آیت اللہ عرافی نے امام جمعہ کی حیثیت سے عوام کی ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اٹھائیس شہری ور سن 1360 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہدین نے ایران کے ایک شہر سوسن گرد کو عراق کی جاہرے فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ یہ بڑی کامیابی ایرانی افواج اور عوام کے درمیان نزدیکی تعاون اور ہم آہنگی کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ سوسن گرد شہر مغربی ایران کا ایک شہر ہے جو اہواز سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ شہر ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی جارحین کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ایرانی جوانوں نے ہلکے ہتھیاروں اور بہت کم وسائل کے ساتھ جارح فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ ایرانی جوانوں نے ایسی حالت میں مزاحمت جاری رکھی کہ ان کے پاس نہ جنگی ساز و سامان بچا تھا اور غذائی اشیاء بھی ان کے پاس نہیں تھیں، نیز ان کی تعداد چند سو افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ مزاحمت تازہ دم فوج پہنچنے تک جاری رہی۔ بالآخر سوسن گرد شہر آج کے دن آزاد کرا لیا گیا۔ 26 ربیع الاول سن 344 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ابن سماک نے بغداد میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں معلومات ہیں. صرف یہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے. انہوں نے متعدد جید علماء سے علم حاصل کیا اور متعدد شاگردوں کو تعلیم دی جو بعد میں صف اول کے علماء میں شمار ہوئے. ان میں سے ایک حاکم نیشاپوری تھے. ابن سماک کی کتابوں میں الامالی خاص طور پر قابل ذکر ہے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں. چھبیس ربیع الاول سن 1330 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین اور دانشور آیت اللہ ابو المکارم زنجانی نے وفات پائی. وہ سن 1255 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درس گاہ چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ جیسے شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا. آیت اللہ ابو المکارم نے اپنے والد کی وفات کے بعد زنجان کے لوگوں کے لیے دینی اور شرعی امور میں مرجعیت کے فرائض انجام دیے اور آئینی تحریک کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ عامر حکمرانوں سے نبرد آزما رہے. ان کی مشہور کتابوں میں مخارج الرضوان اور مفتاح الظفر قابل ذکر ہیں. انیس ستمبر سن 1710 عیسوی کو ڈینمارک کے مشہور ماہر فلکیات اولاف رومر کا انتقال ہوا. وہ روشنی کی بالکل درست رفتار دریافت کرنے کے باعث مشہور ہیں. وہ 25 ستمبر 1644 کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوپن ہیگن یونیورسٹی میں استاد مقرر ہو گئے. انہوں نے سن 1675 میں روشنی کی رفتار کا تعین 186,000 میل فی سیکنڈ کیا، جو آج کے جدید ترین آلات کی مدد سے روشنی کی رفتار کے تعین کے لگ بھگ ہی ہے. انیس ستمبر سن 1893 عیسوی کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق رائے دہی ملا. نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے رائے دہی کا حق دیا گیا اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے. خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تقلید کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے سن 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا. اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا. بر صغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا. انیس ستمبر سن 1960 عیسوی کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے. اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جہلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا. معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا۔ دریائے جہلم پر منگلہ بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ سندھ طاس معاہدے پر 19 ستمبر سن 1960 کو دستخط ہوئے۔ ستمبر سن 1991 عیسوی کو کویت اور امریکہ نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کویت پر عراق کا قبضہ ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد ہوا، اور کویتی حکام کے مطابق یہ معاہدہ کویت پر عراق کی آئندہ فوجی جارحیت کو روکنے کی غرض سے کیا گیا۔ اس فوجی معاہدے کی روح سے امریکہ کو کویتی بندرگاہیں استعمال کرنے اور کویت میں اپنی فوج تعینات کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ کویت نے 1992 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد خلیج فارس کے جنوبی ممالک بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا، لیکن مذکورہ ممالک کی امید کے برخلاف یہ معاہدے خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور غیر ملکی افواج کی موجودگی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے دھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے، جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے. خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے، کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے. Thank you.
بسم الله الرحمن